به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين وقال تعالى وكان حقا علينا نصر المؤمنين وقال تعالى وكذلك ننجي المؤمنين وقال تعالى وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون وقال تعالى إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن الذي ينصركم من بعدي وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم على بينة من ربكم ما لم تظهر فيكم سكرتان سكرة الجهل وسكرة حب العيش فأنتم تجاهدون في سبيل الله وتأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر فإذا ظهر فيكم حب الدنيا فلا تجاهدون في سبيل الله ولا تأمرون بالمعروف ولا تنهون عن المنكر والقائلون يومئذ بالكتاب والسنة كالسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار أو كما قال صلى الله عليه وسلم
بھائی آپ بوڑھے ہیں کیوں میں بوڑھا آدمی تو ٹیک لگا لے گا جوان آدمی کو ٹیک نہیں لگانی چاہیے بوڑھا ہو کمزور ہو ٹیک لگا لے گا جوان آدمی کالی داڑھی میں اسے ٹیک لگا کے بیٹھنا مناسب نہیں اللہ کی بات سننی یہ ساری لائن آگے آؤ گے ٹیک چھوڑو دیکھو بھائی ادب سے سننے پر عمل کی توفیق ہوتی ہے کتاب پڑھنے پر عمل کی توفیق آج کیوں نہیں ہوتی کتنا لٹریچر چھپتا ہے عمل کی توفیق کیوں نہیں ہوتی ادب نہیں ہے ادب نہیں ہے بے ادبی سے پڑھتے ہیں بے ادبی سے پھینکتے ہیں کتابیں عمل کی توفیق نہیں ہوتی ادب سے بات کا سننا بھی شرط ہے شرط عمل کی توفیق کے پیدا ہونے کے لیے اللہ تعالی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے البتہ معذور کی الگ بات ہے ایک آدمی معذور ہے بیمار ہے تو وہ الگ بات ہے ایک آدمی ٹھیک ٹھاک ہے صحت مند ہے قوی ہے بھائی اسے تو ادب کے ساتھ بات کو سننا چاہیے اس لیے کہ اگر وہ عظمت کے ساتھ بات کو نہیں سنتا تو اس کا علم تو بڑھتا جاتا ہے لیکن وہ عمل سے دور ہوتا جاتا ہے اور شیطان اسے چکر دیتا رہتا ہے جانتا ہوں اور کیا کہتا ہے یہ تبلیغ والوں نے ایک ہی تو بات کہنی ہے اور تو ان کے پاس کوئی بات ہے نہیں وہ ہم نے پہلے سے ہی سن رکھی ہے پہلے سے ہی جانتے ہیں تو بھائی جاننے کا مسئلہ تو ہے نہیں یہاں تو عمل پہ آنے کی بات ہے بہرحال یہ ایک ایسی بات چل پڑی اب اسے سننا بھی آداب میں سے ہے میرے بھائیوں اور دوستوں جس کے ساتھ اللہ کی ذات عالی ہو جاتی ہے اس کے سارے کام بن جاتے ہیں اور جس سے اللہ کی مدد ہٹ جاتی ہے اس کے سارے کام بگڑ جاتے ہیں جب اللہ کسی کے ساتھ ہو جاتے ہیں تو وہ قوی بھی وہ کمزور بھی قوی ہو جاتا ہے اور جس سے اللہ کی مدد ہٹ جاتی ہے وہ قوی ہو کر بھی کمزور ہو جاتا ہے اللہ پاک اپنی قوت اور قدرت میں اتنا کامل ہے کہ صرف اس کے ارادے سے ہی سب کچھ وجود میں آتا ہے. میرے بھائیوں, اللہ پاک کب ساتھ ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی مدد کب آتی ہے؟ جب انسانوں کی زندگی میں اللہ جل جلالہ کے احکام زندہ ہوتے ہیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم والی زندگی زندہ ہوتی ہے. جب یہ دو چیزیں انسانوں میں زندہ ہو جاتی ہیں تو اللہ جل جلالہ میرے بھائیوں اپنی مدد کا دروازہ کھول دیتا ہے. آج اس زمانے میں, اس دور میں اللہ پاک کی مدد ہم سے ہٹی ہوئی ہے, اللہ کی نظر محبت ہم سے ہٹی ہوئی ہے, اللہ کی نظر رحمت ہم سے ہٹی ہوئی ہے, اس لیے کہ ہماری زندگی اللہ کے احکام اور حضور کے طریقوں سے ہٹی ہوئی ہے. ہم میرے بھائیوں اور دوستوں یہ محنت کر رہے ہیں کہ زندگی اللہ کے امر پر اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر آئے, اور یہ زندگی اس وقت تک نہیں آ سکتی جب تک دل کا رخ پلٹ نہ جائے. اِنَّكِ الْجَسَدَ مُبْغَةً لَوْ صَلُحَتْ صَلُحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَلَوْ فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ. دل میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے, جب وہ بنتا ہے تو سارا جسم بن جاتا ہے, جب وہ بگڑتا ہے تو سارا جسم بگڑ جاتا ہے. اور غور سے سن لو, وہ دل, وہ جو ٹکڑا ہے وہ دل ہے. میرے بھائیو, جب دل اللہ کی ذات عالی سے جڑ جاتا ہے اور دل میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پیدا ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے احکام کو سامنے رکھ کر چلنے کا جذبہ بنتا ہے, تو اس وقت اللہ پاک کی مدد آتی ہے. میرے بھائیو, اسی بات کا اللہ نے امتحان لیا ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ, میں تمہیں یقیناً آزماؤں گا. وَلَتُبْلَوُنَّ, تم یقیناً آزمائے جاؤ گے. لِيَبْلُوَكُمْ, میں تمہیں آزما کے دیکھوں گا. لِنَبْلُوَهُمْ, میں تمہیں آزما کے دیکھوں گا. قرآن میں پتہ نہیں کتنی جگہ پر مختلف الفاظ میں اللہ پاک نے اس کو ذکر فرمایا ہے کہ میری آزمائش آئے گی, ایک طرف کو تمہاری ضرورت کھڑی ہوگی, ایک طرف کو تیرے اندر کی شہوت کودے گی, ایک طرف کو میرا کلمہ کھڑا ہوگا, ایک طرف کو تیری ضرورت کھڑی کر دوں گا, ایک طرف کو اپنے نبی کے طریقے کو کھڑا کروں گا, ایک طرف کو تیری خواہش کھڑی کر دوں گا, ایک طرف کو اپنے حکم کو کھڑا کروں گا, اور دونوں میں لاؤں گا ٹکر, اور پھر میں تیرے سے دیکھوں گا کہ تو میرے امر پہ مٹتا ہے یا ضرورت کو پورا کرتا ہے, میرے حکم کو دیکھتا ہے یا اپنی خواہش کو دیکھتا ہے, میرے طریقے کو دیکھتا ہے یا اپنی بیوی کی ضرورت دیکھتا ہے, میرے نبی کے طریقے کو دیکھتا ہے یا میں اپنی ضرورت کو دیکھتا ہے. میرے بھائیوں, یہ کلمہ ٹکر پیدا کرتا ہے. کس میں؟ ذات میں. یہ کلمہ آ کے ٹکراتا ہے ذات کے ساتھ, اور یہ کلمہ آ کے ٹکراتا ہے بیوی کے ساتھ, اور یہ کلمہ آ کے ٹکراتا ہے بچوں کے ساتھ, اور یہ کلمہ آ کے ٹکراتا ہے نوکری کے ساتھ, اور یہ کلمہ آ کے ٹکراتا ہے وزارت صدارت کے ساتھ, اور یہ کلمہ آ کے ٹکراتا ہے اندر میں اٹھنے والی جذبات اور خواہشات کے ساتھ. اور اللہ ہمیں ہم سے کہہ رہے ہیں اور مطالبہ کر رہے ہیں کہ دیکھو, ایک طرف میرا حکم, ایک طرف تیری ضرورت, میرے حکم کو پورا کر جا اور اپنی ضرورت کو قربان کر جا, میری مدد کے دروازے کھلتے چلے جائیں گے اور میرا محبوب بنتا چلا جائے گا. اور اگر ضرورت کو قربان نہیں کرے گا اور اپنی خواہش پر چلتا چلا جائے گا اور اپنی ضرورت کو سامنے رکھ کر چلے گا تو میری طرف سے ہلاکت کے فیصلے آئیں گے. ساری کائنات کی حکومتیں اکٹھی ہو کر تمہیں اسلحہ دے دیں, تمہیں طاقت دے دیں, تمہیں ملک دے دیں, تمہیں مال دے دیں, اور یہ کہہ دیں کہ اب تم غالب ہو جاؤ گے. تو میری عزت و جلال کی قسم, اگر تم میرے حکموں سے ٹکرا رہے ہو تو میں تمہارے ہتھیاروں کو تم پر استعمال کروں گا اور میں تمہاری حکومتوں کو تم پر توڑوں گا, اس لیے کہ تم میرے باغی ہو. جب تم میرے باغی ہو تو دنیا کی کوئی طاقت تمہیں عزت نہیں دے سکتی. وللہ العزت و رسولی ہی وللمؤمنین, عزت میری طرف سے آتی ہے, کامیابی میری طرف سے آتی ہے. ان الارض للہ یورث من یشاء من عبادہ, زمین میری ہے, جسے چاہتا ہوں میں دیتا ہوں. میں آسمان سے فیصلہ اتارتا ہوں کہ مجھے کس کو دینا ہے امر, اور میں آسمان سے فیصلہ کرتا ہوں کہ مجھے کس کو دینی ہے طاقت, اور میں آسمان سے فیصلہ کرتا ہوں کہ مجھے کس کو دینی ہے دولت, اور میں آسمان سے فیصلہ کرتا ہوں مجھے کس کو دینا ہے، مجھے کس کو دینا ہے امن چین سکون، میں آسمان سے فیصلہ اتارتا ہوں کہ مجھے کس کو بلند کرنا ہے اور کس کو پست کرنا ہے، یہ عزت اور ذلت، یہ پستی اور بلندی، یہ قوت اور پس اور یہ قوت اور قلت، یہ میرے فیصلے سے آتی ہے اور اس وقت آتی ہے جب تم کلمے سے ٹکر لیتے ہو۔ اگر تم کلمے سے ٹکر لے کر میرے کلمے کو توڑو گے تو میری طرف سے ذلت کے فیصلے، اور اگر تم میرے کلمے کو پکڑ لو گے اور اس کو مضبوطی سے ہاتھ میں لو گے اور اس کے مقابلے میں اپنی خواہش کو توڑو گے، اپنے بچوں کی اور اپنی اولاد کی اور اپنے ماں باپ کی اور اپنے کاروبار کی پرواہ نہیں کرو گے اور بھوک پیاس برداشت کرنے پر بھی آ جاؤ گے، تو میرا یہ کلمہ تمہیں دنیا میں عزت دے کر دکھائے گا۔ انی اذا اترتو حدیث قدسی، انی اذا اترتو رضیتو، جب تم میری مانو گے تو میں راضی ہو جاؤں گا، واذا رضیتو بارکتو، جب میں راضی ہوں گا تو میری برکتوں کے دروازے کھلیں گے، ایسی برکتیں آئیں گی، ولیس لبرکتی نہایا، اور میری برکتوں کی کوئی انتہا نہیں، اور میری برکتیں ایسے آئیں گی، جو سرس سما علیکم مدرارا، تم پر بارشیں برساؤں گا دھیمی دھیمی، جو تمہارے موسم کے مطابق ہوں گی، تمہاری فصلوں کے مطابق ہوں گی، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور تمہارے مال اولاد میں برکت دوں گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، تمہارے لیے نہریں اور باغات کو چلا دوں گا، اور اگر تم میری بات کو مان کر چلو گے، فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، میں تم پر زمین آسمان کی برکتوں کے دروازے کھول دوں گا، جب تم میری مان کر چلو گے، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، میں تمہیں زمین میں خلافت عطا فرماؤں گا، جب تم میری مان کر چلو گے، انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، جب تم میرے بن جاؤ گے میں تمہیں سب سے اونچا کر کے دکھاؤں گا، جب تم میری مان لو گے، ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، جب تم میری مان لو گے تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکے گا، اور جب تم میری مان لو گے اور میرے بن جاؤ گے، وکان حقا علینا نصر المؤمنین، تو میرے ذمے واجب ہو جائے گا کہ میں تمہاری مدد کروں، جب تم میری مان لو گے تو میں تمہیں کامیاب کر کے دکھاؤں گا، وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، جب تم میری مان لو گے اور میرے نبی کے طریقے میں ڈھل جاؤ گے تو میں تمہیں کامیاب کر کے دکھاؤں گا، وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، میں تمہیں دنیا اور آخرت میں کامیاب کر کے دکھاؤں گا، اور تم پر دنیا میں تو کھولوں گا برکتوں کے دروازے، اور برکتیں ایسی آئیں گی اور ایسی زور سے آئیں گی، حضرت ابو ہریرہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تھیلا دیا اور اس تھیلے میں کھجوریں ڈالی، اور فرمایا اے ابو ہریرہ ان کھجوروں کو کھاتا رہے اور تھیلے کو ساتھ رکھ، اور کبھی اس میں دیکھنا نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ اس تھیلے کو ساتھ رکھتے تھے، باندھ کے رکھتے تھے، اور اس میں کھجوریں خود بھی کھاتے تھے، اوروں کو بھی کھلاتے تھے۔ فرماتے ہیں میں کھجوریں کھاتا کھلاتا رہا یہاں تک کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے۔ کھجوریں کتنی تھیں؟ ایک کوئی شیر دو شیر کے قریب کھجوریں تھیں۔ اب حضرت ابو ہریرہ 5 ہجری میں مسلمان ہوئے ہیں اور آپ کا وصال 10 ہجری میں ہوا ہے، اگر اور یہ اب پوری طرح کتاب میں کہیں لکھا نہیں ہو، کہیں لکھا ہو تو میں نے پڑھا نہیں کہ کون سے سال میں کون سی ہجری میں آپ نے وہ تھیلا دیا، اور اگر 2 سال بھی لگا لیے جائیں کہ آپ نے وہ تھیلا دیا تو 2 سال تو یہ گزر گئے۔ پھر فرمایا ابو بکر کا زمانہ آیا اور میں اس میں سے کھجوریں کھاتا تھا، لوگوں کو کھلاتا تھا، یہاں تک کہ ابو بکر کا انتقال ہوا اور میرے تھیلے میں کھجوریں باقی تھیں۔ یہ 2.25 برس ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت، یہ 4 برس ہو گئے۔ پھر اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا، میں اس میں سے کھجوریں کھاتا تھا اور لوگوں کو کھلاتا تھا، یہاں تک کہ حضرت عمر شہید ہوئے اور میرے تھیلے میں کھجوریں باقی تھیں، اور حضرت عمر کا زمانہ 10 برس کا ہے، یہ 14 برس ہو گئے۔ پھر یوں فرمایا حضرت عثمان کا زمانہ آیا اور میں کھجوریں کھاتا رہا اور لوگوں کو کھلاتا رہا، یہاں تک کہ حضرت عثمان کی شہادت ہوئی، اور جس دن حضرت عثمان کی شہادت ہوئی اس دن جھگڑا ہوا، بلوا ہوا، اس جھگڑے میں، اس فساد میں میرا تھیلا کہیں گر کر گم ہو گیا ورنہ میرے تھیلے سے کھجوریں ختم نہیں ہوئی تھیں اور حضرت عثمان کی سلط کی خلافت 12 برس 10 برس حضرت عمر کے 22 اور 2 برس حضرت ابوبکر صدیق کے 24 اور 2 برس حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لگا لیں تو 26 برس تک 2 سیر کھجور ختم نہیں ہوئی. پھر اپنے شاگرد سے کہنے لگے اپنے شاگردوں سے کہنے لگے ارے کچھ خبر بھی ہے کہ میں نے کتنی کھجوریں اس میں سے کھلائیں, تمہیں کچھ پتا بھی ہے کتنی کھجوریں کھلائیں؟ ان کا جی آپ ہی بتاؤ. فرمایا مئات وفق, 200 وفق, 1 وفق 5 من کا ہوتا ہے, 1000 من کھجور کہاں سے نکلی؟ ایک چھوٹے سے تھیلے سے. یہ کیا ہے؟ برکت ہی نہایا, میری برکت کی کوئی انتہا نہیں ہے, میری برکتوں کے دروازے کھلتے چلے جاتے ہیں. میری مانو تم پیسے کی دوڑ نہ لگاؤ, اے مسلمان تو مال کے پیچھے بھاگنے نہیں آیا, مال تو تیرے پیچھے بھاگے گا جب تو میرا بن جائے گا. اے مسلمان جب تو میرا بن جائے گا تو زمین آسمان کو میں تیرے تابع کر دوں گا, تیرے ہاتھ اٹھنے سے پہلے تیری دعا کی قبولیت ہوگی, تیرے دل میں خواہش کے آنے سے پہلے تیری خواہش کو میں پورا کروں گا, لیکن تو میرا بن جا, میرا بن جا. عبدی انت ترید و انا ارید ولا یکون الا ما ارید فان سلمت لی فیما ارید کفیتک فیما ترید. اے میرے بندے تیری خواہشات چلتی ہیں اور میرا ارادہ چلتا ہے, تیری خواہش کو میں توڑ دیتا ہوں, اپنے ارادے کو میں پورا کرتا ہوں. ہاں اگر تو اپنی خواہشات کو پورا کرنا چاہتا ہے اور اپنی ضرورتوں کو پورا کرنا چاہتا ہے تو راستہ میں تجھے بتاتا ہوں, تو اپنی منمانی چھوڑ دے, اپنی منشائی چھوڑ دے, اپنی دکان کو دیکھ کے مت چل, بازار کو دیکھ کے مت چل کہ بازار کیا کہتا ہے, یہ دیکھ کے میں کیا کہتا ہوں اور میرا نبی کیا کہتا ہے, یہ مت دیکھ کہ کاروبار کیا کہتا ہے, یہ دیکھ کہ میں کیا کہتا ہوں میرا نبی کیا کہتا ہے, یہ مت دیکھ کہ دفتر والا کیا کہتا ہے, یہ دیکھ کہ میں کیا کہتا ہوں اور میرا نبی کیا کہتا ہے. فَإِن سَلَّمْتَنِ فِي مَا أُرِيد, جب تو اپنی ساری چاہتوں کو میری چاہتوں کے کر دے گا تابع, کفیتک فیما ترید, میں تیری ساری چاہتوں کو اور تیری ساری خواہشات کو میں پورا کرتا چلا جاؤں گا اور میری رحمت کے دروازے کھلتے چلے جائیں گے, دنیا میں بھی آخرت میں بھی ایسی تیری خواہشات کو پورا کروں گا کہ کوئی پورا کر سکتا ہی نہیں ہے, اور ایسے پورا کروں گا کہ محشر کے جنت میں میدان مزید میں کھڑا کر کے ان للہ جنتن لیس بہا حرور ولا قصور ولا انہار ولا اشجار ولا ثمار انما ہی قیعان. اللہ کی ایک جنت ہے جس میں کوئی محل نہیں, جس میں کوئی حور نہیں, جس میں کوئی نہر نہیں, جس میں کوئی درخت نہیں, جس میں کوئی پھل نہیں, وہ ایک چٹیل میدان ہے اور وہ میدان اتنا لمبا چوڑا ہے کہ حضرت جبریل جیسا فرشتہ, قوی قوی فرشتہ, ذو مرہ کہتے ہیں جس کی طاقت اپنی ذاتی ہو, کس بھی طاقت نہ ہو, ذاتی طاقت ہو, اسے کہتے ہیں ذو مرہ. حضرت جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ میں اس میدان میں پھرتا رہا ہوں, میں اس کا طول عرض ناپ نہیں سکا. اس میدان میں کھڑا کر کے کہے گا اے میرے بندو آج تم میرے پاس آئے ہو, میرا دیدار کرو, اپنے چہرے سے پردہ ہٹانے سے پہلے فرشتے سے اعلان کروائے گا ان لکم عند اللہ موعدا یرید ان ینجزکموہ. ایک فرشتہ کہے گا کیوں بھائی اللہ نے جو وعدے کیے وہ پورے کر دیے کہ نہیں کر دیے؟ وہ جب دیکھیں گے جنت کی نعمتوں کو, وہاں کی راحتوں کو, تو عرض کریں گے بے شک اللہ کے سارے وعدے پورے ہو چکے ہیں اور ہم بالکل راضی ہو چکے ہیں. ایک فرشتہ کہے گا نہیں نہیں اللہ کا ایک وعدہ باقی ہے جو آج ابھی پورا کرنا چاہتا ہے. وہ کہیں گے وہ کون سا وعدہ ہے؟ الم یبید وجوہنا, کیا اللہ نے ہمارے چہرے نورانی نہیں بنا دیے؟
وَيُفَقِّرْ مَوَازِينَنَا، اور ہمارے میزان کے ترازو کو، ہمارے ترازو کے میزان کو اللہ پاک نے وزنی بنا دیا، وَيُزَحْزِحْنَا عَنِ النَّارِ، اور دوزخ سے بچا دیا، وَيُدْخِلْنَا الْجَنَّةَ، اور جنت میں داخل کیا. کون سا وعدہ ہے جو پورا کرنا چاہتا ہے؟ ابھی ہماری سمجھ میں تو کوئی نہیں آ رہا، اس حیرانی میں ہے، اس پریشانی میں ہے کہ کون سا وعدہ ہے جو آج اللہ پورا کرنا چاہتا ہے. کہ اتنے میں رب الرحمان کی آواز سنائی دی، یا رضوان، یہ جنت کے داروغے کو خطاب ہوگا، جنت کے بڑا جو فرشتہ ہے اس کو خطاب ہوگا، یا رضوان ارفع الحجب بینی وبین عبادی وزواری، اے رضوان میرے بندوں کے درمیان میں سے پردے اٹھا دو، میرے بندوں کو میں آج وہ وعدہ پورا کر کے دینا چاہتا ہوں کہ میں تمہیں اپنی زیارت کراؤں گا. وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرا، آج میں یہ وعدہ پورا کرنے والا ہوں کہ میں تمہیں اپنے سامنے بٹھا کر اپنے چہرے کا دیدار کرواؤں گا. اے رضوان پردے ہٹا دے، آج مجھے اپنے بندوں کو اپنا آپ دکھانے دے، یہ مجھے دیکھیں، میں ان کو دیکھوں. یستذیرون، میں ان کی زیارت چاہتا ہوں. یستذیرکم، میں تمہاری زیارت چاہتا ہوں. لتکلمونی، تم مجھ سے بات کرو. واکلمکم، میں تم سے بات کروں. وتحیونی، تم مجھے سلام کرو. واحییکم، میں تمہیں سلام کروں. وتکلمونی، تم میرے سے بولو. واکلمکم، میں تم سے بولوں. وازیدکم من فضلہ وساطہ، اور اپنے فضل اور اپنے کرم سے میں تمہیں زیادہ سے زیادہ دوں. اے رضوان پردے ہٹاؤ، پردے ہٹاؤ. اب پردے اٹھ رہے ہیں، آنکھیں پھٹ چکی ہیں، اوپر کو اٹھی ہوئی ہیں، سانس رکے ہوئے ہیں، پلکیں جھپکنی بند ہو چکی ہیں، ٹک ٹکی لگ رہی ہے عرش الرحمان کی طرف. پردہ ایک اٹھتا ہے اور دوسرا اٹھتا ہے اور تیسرا اٹھتا ہے، اور پتہ نہیں کردے کتنے پردے ہیں جن کو رضوان فرشتہ اٹھاتا چلا جا رہا ہے، اٹھاتا چلا جا رہا ہے، یہاں تک کہ سارے پردے ہٹتے چلے جائیں گے اور اللہ عز الجلال والاکرام مسکراتا ہوا سامنے آئے گا اور کہے گا سلام قولا من رب الرحیم، مرحبا بالصادقین، مرحبا بالطائعین، مرحبا میرے سچے بندے، مرحبا میرے فرما بردار بندے. ارے مسلمان، تجھے کس زبان سے سمجھائیں؟ کہ تو دکانوں کی دوڑ لگانے نہیں آیا اور تو تجارت کی دوڑ لگانے نہیں آیا. ارے نوجوان مسلم، تیری قیمت اللہ کی قسم، تو خود نہیں جانتا کہ تجھے اللہ نے کس لیے بنایا. ارے تجھے اللہ نے اپنے سامنے بٹھانے کے لیے بنایا ہے. تو دکانوں کی زینت بننا چاہتا ہے، ہم تو لیگ کے ذریعے سے اور اس نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کے ذریعے سے یہ بات زندہ کرنا چاہتے ہیں کہ مسلمان کے اندر سے حکومت کا جذبہ نکلے، اقتدار کا جذبہ نکلے، اور مال کی کمائی کا جذبہ نکلے، اور چودراہٹ کا جذبہ نکلے، اور وجاہت کا جذبہ نکلے، اور اپنی بڑائی کا جذبہ نکلے، اور شہوتوں کے جذبے نکلے، اور ان سارے گندے جذبات کو نکل کر ایک جذبہ رہ جائے کہ میں تو اللہ اس کے رسول کا دیدار کروں گا جنت میں جا کر، اور بھائی میں تو اس کی دوڑ لگاؤں گا، میں کاروبار کی دوڑ نہیں لگاؤں گا. بے شک کاروبار کرنے کی اجازت ہے، اس لیے کہ بھائی میں سوال نہ کروں، میں حرام سے بچوں، میں تو بھائی اس میں بھی اللہ کے حکم کو زندہ کروں گا. میں بھائی بال بڑھانے کے لیے نہیں، اور میں بڑے بڑے محلات کھڑے کرنے کے لیے نہیں، میں تو اپنے رب سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں. اللہ مسکراتا ہوا سامنے آئے گا اور ہنستا ہوا سامنے آئے گا. حدیث پاک میں آتا ہے، اگر اللہ پاک نے آنکھوں کو طاقت نہ دے دی ہوتی اور دل کو قوت نہ دے دی ہوتی تو اللہ کے حسن و جمال کو دیکھ کر سب کے سب وہیں مر جاتے ہیں. لیکن آج اللہ طاقت دے چکا ہے، آج اللہ آنکھ میں طاقت دے چکا ہے دیکھنے کی، اور دل میں طاقت دے چکا ہے برداشت کرنے کی. اللہ ہنستا ہوا سامنے آتا ہے اور مرحبا مرحبا کی آواز لگ رہی ہے، اور سلام قولا من رب الرحیم کی آواز لگ رہی ہے. اور لوگ آنکھیں پھٹی ہوئی دیکھ رہے ہیں اور بے ساختہ زبان سے نکلتا ہے اللہم انت السلام ومنک السلام ولک حق الاجلال والاکرام، اے اللہ تو بزرگی والا، تو سلامتی والا اور تو ہی عزت والا. اللہ تعالیٰ کہیں گے ہاں ہاں میں ہی عزت والا، میں سلامتی والا، میں بزرگی والا. اللہ کی دیدار کو دیکھ کر سب بیک زبان کہیں گے یا اللہ ہم نے دنیا میں آپ کی ناقدری کی، آپ کے حق کو نہ پہچانا، آپ کی قدر کو نہ پہچانا، یا اللہ فاذن لنا بالسجود، سجدہ کرنے کی اجازت دے دے، ہم تمہیں سجدہ کرنا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ارے میرے بندو، مہمان کو کبھی تکلیف دی جاتی ہے؟ مہمان گھر میں آئے اور میزبان اس سے کام لینا شروع کرے، یہ بھی کبھی ہوا؟ اب تم میرے غلام نہیں ہو، اب تم میرے مہمان ہو. غلام نہیں ہو، میرے مہمان ہو، اب تو تم میرے مہمان خانے میں آئے ہو. ارفعوا رؤوسکم، سروں کو اٹھاؤ. وضعت عنکم مہونۃ السجود، میں تمہارے اوپر سے سجدوں کی ساری تکلیفوں کو ہٹا دیا. وہ دنیا میں تھے، وہ دنیا میں تھے. فالما اطابتم لی الابدان، تم نے راتوں کو کھڑے ہو کر اپنے جسموں کو تھکایا اور میرے راستے میں پھر کر اپنے جسموں کو درد میں ڈالا. وانصبتم لی الوجوہ اعنیتم لی الوجوہ، اور تم نے اپنے چہروں کو میرے لیے بہت رگڑا اور بہت تھکایا. آج میرے پاس آئے ہو، آج مانگو کیا مانگتے ہو؟ کہیں گے یا اللہ ہم کیا مانگیں، ہم کیا مانگیں؟ علم تو بید وجوہ ہے نا، کیا تو نے ہمارے چہرے روشن نہیں کر دیے؟ وتدخلنا الجنہ، اور ہمیں جنت میں تو نے داخل نہیں کر دیا، اور ہمیں عذاب سے تو نے نہیں بچایا، اب ہم کیا مانگیں؟ ہم کچھ نہیں مانگتے. کہ نہیں مانگو، آج مانگنا ہوگا، آج مانگو. کہیں گے یا اللہ ہم کچھ نہیں مانگتے، تو ہم سے راضی ہو جا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اگر میں راضی نہ ہوتا تو تمہیں یہاں کیسے بٹھاتا؟ مانگو. فَإِنِّي لَنْ أُعْطِيَكُمُ الْيَوْمَ بِقَدْرِ أَعْمَالِكُمْ، آج میں تمہارے عملوں کا بدلہ نہیں دے رہا، آج مجھے میرے عزت و جلال کی قسم، آج میں تمہیں دینا چاہتا ہوں اپنی شان کے مطابق، اپنے مرتبے کے مطابق، اپنی عزت کے مطابق، اپنی بلندی کے مطابق، اپنی رفعت کے مطابق، اپنی قدرت کے مطابق، اپنی عطا کے مطابق، اپنے احسان کے مطابق، اپنی قدرت کے مطابق. مانگو کیا مانگتے ہو؟ اب مانگنا شروع کریں گے، اب مانگنا شروع کریں گے. مانگتے 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 حتی تنتہی رغبتہم، اتنا مانگیں گے کہ اور مانگنے کا انہیں پتہ ہی نہیں رہے گا. اللہ سارا دے دے گا، سب مل جائے گا، پھر کہے گا اور مانگو. پھر مانگیں گے، مانگتے مانگتے سب کی رغبتیں ختم ہو جائیں گی، اللہ سب دے دے گا، پھر کہے گا اور مانگو. پھر مانگیں گے، پھر مانگتے مانگتے تھک جائیں گے، اللہ سب دے دے گا، پھر کہے گا اور مانگو. کہیں اب اور کیا مانگیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے ارے اللہ کے بندو، میری شان کا تم نے نہیں مانگا. اور حدیث شریف میں آتا ہے جو سب سے تھوڑا مانگے گا، سب سے تھوڑا جو مانگے گا وہ کتنا مانگے گا؟ کہے گا یا اللہ تو نے جتنی بڑی دنیا بنائی تھی اتنا مجھے دے دے، یہ سب سے تھوڑا مانگنے والا ہے. اور دنیا کتنی بڑی ہے، حتی ان المقتصر فی امنیته یقول اے رب آتنی الدنیا مثل الدنیا منذ ان خلقتها الى یوم افنیتها، یا اللہ مجھے تو اتنا دے دے جو تو نے دنیا بنائی تھی اور جب جا کے فنا کی تھی، مجھے اتنا دے دے. جب اللہ کی مان کر چلیں گے تو اللہ جل جلالہ دنیا میں بھی، قبر میں بھی، حشر میں بھی، آخرت میں بھی، جنت میں بھی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دیتا چلا جائے گا, اور دنیا میں بھی اپنی رحمتوں کے اور اپنی برکتوں کے میرے بھائیوں دروازے کھولتا چلا جائے. ہم یہ عرض کر رہے ہیں کہ اس وقت میں اور اس دور میں مسلمان ہر چیز کو ضروری سمجھ رہا ہے. بھائی پیسہ ہو ہمارے ہاتھ میں تو کام چلے گا, اور ہمارے پاس میں کرسی ہو تو کام چلے گا, اور ہمارے ہاتھ میں طاقت ہو تو کام چلے گا. میرے بھائیو ہم یہ عرض کر رہے ہیں یہ ساری چیزیں ثانوی درجے میں ہیں, ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے جب تک اللہ کی ذات عالی ہمارے ساتھ نہیں ہو جاتی. اور اللہ پاک کی ذات عالی کب ہوتی ہے؟ فَإِن سَلَّمْتَ لِي فِي مَا أُرِيد كَفَيْتُكَ فِي مَا تُرِيد, جب تو میرا بن جائے گا اور اپنی خواہشات کو توڑ کر میرے نبی کے طریقے میں ڈل جائے گا تو یاد رکھ میں تیرا بن جاؤں گا, اور جب میں تیرا بن جاؤں گا میں تیرے لیے زمین آسمان کو مسخر کرتا چلا جاؤں گا. وَإِن لَمْ تُسَلِّمْ لِي فِي مَا أُرِيد, اور اگر تو میری چاہتوں کو پورا نہیں کرے گا اور میرے امر پر نہیں چلے گا, اطاعتک فی ما ترید ولا یکون الا ما ارید, تو سن لے پھر میں تجھے تھکاؤں گا اور تجھے پریشان کروں گا اور تجھے ذلیل و خوار کروں گا اور تیری چاہتوں کو پورا نہیں کروں گا, توڑتا چلا جاؤں گا. میری برکتیں آئیں گی جب تم میری مان کے چلو گے, اور ایسے دروازے کھلیں گے خندق کا موقع, بھوکے صحابہ پیڑ پر پتھر بنے ہوئے. ایک صحابی آیا, یا رسول اللہ دیکھیے میں نے پیڑ پر پتھر باندھا ہوا ہے. آپ نے کپڑا ہٹایا, کہا اے دیکھو میں نے دو پتھر باندھے ہوئے ہیں, اس حال میں چل رہے لیکن اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم پر جان کو قربان کر رہے ہیں. یہ کوئی نہیں کہہ رہا کہ پہلے اپنے کام کو ٹھیک کر لو, پہلے اپنی دکانوں اور کاروبار کو ٹھیک کر لو, پھر دین کو بھی دیکھ لو. میرے بھائیوں ہماری یہ عاجزانہ منت اور درخواست ہے کہ ہم گستاخی معاف, ہم نے میرے بھائیوں دین کو سمجھا نہیں ہے, ہم دین کو سمجھتے نہیں ہیں, ہم نادان ہیں, جاہل ان پڑھ ہیں, ہمیں خبر نہیں ہے کہ اللہ رسول نے دین کی کیا ترتیب بتائی ہے. ہم اپنی مرضی کے دین پر چلتے ہیں, جو سمجھ میں آیا کر لیا. اللہ رسول کا دین تو یہ تھا, پہلے یہ دیکھ کے اللہ کیا کہتا ہے, پھر یہ دیکھ کے حضور کیا فرماتے ہیں, اس کے بعد اپنی ضرورت کو دیکھو. اگر اللہ اور رسول کے امر سے تیری ضرورت ٹکراتی ہے تو قربان کر دے, اگر اللہ اور رسول کے امر سے تیرا گھر ٹکراتا ہے تو آگ لگا دے, اگر اللہ اور رسول کے امر سے تیری تجارت ٹکراتی ہے تو تجارت کو قربان کر دے, اللہ رسول کا دامن نہ چھوڑ. لیکن میرے بھائیوں ہم نے یوں کہا, پہلے پیسہ پھر اللہ اور اس کا رسول. تو میرے بھائیوں اس طرز پر اللہ کی اللہ قسم کھاتا ہے, وَإِنِّي اِذَا أُوصِيتُ, جب تم میرے نافرمان بنو گے, وَإِنِّي اِذَا أُوصِيتُ, اور جب تم میرے نافرمان بنو گے, غضبتُ, تو میرے غیظ و غضب کو جوش آئے گا, وَإِذَا غضبتُ لَعَنْتُ, اور جب میں غصے میں آؤں گا تو میری لعنت آئے گی, وَإِنَّ اللَّعْنَةَ مِنِّي تَبْلُغُ السَّابِعَ مِنَ الْبُرْجِ, اور میری لعنت تمہاری سات پشتوں تک چلتی چلی جائے گی. تم ماں کے پیٹوں میں ہوگے اور میری لعنت تم پر برس رہی ہوگی, اس لیے کہ تم میرے نافرمان بن کر چل رہے ہو اور میرے سے ٹکرا رہے ہو اور میرے نبی کے طریقے سے ٹکرا رہے ہو. میرے بھائیوں اور دوستوں ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ دنیا کی اور آخرت کی دونوں جہانوں کی کامیابیاں اللہ پاک نے اپنے حکم میں اور حضور کے طریقے میں رکھی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت پر ساری کائنات کو قربان کرنا پڑے تو قربان کرنا مومن کی شان ہے. اگر یہ بات نہیں ہے تو نہ دنیا ہاتھ میں آئے گی نہ آخرت ہاتھ میں آئے گی, دونوں طرف سے محروم کر دیا جائے. خندق کا موقع, بھوک, روٹی نہیں ہے, سردی, کپڑا کوئی نہیں, دشمن کا خوف, ہتھیار کوئی نہیں, لیکن جان قربان کر رہے ہیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی موقع پر کہیں نہیں پڑھا کہ آپ نے صحابہ کی بھوک کو دیکھ کر یوں کہا ہو کہ یا اللہ ان کو روٹی کھلا, لیکن خندق کے موقع پر وہ مشقت آئی کہ حضور کے لیے ہاتھ اٹھ گئے, اللہم انہم جعاہن فاشبعہم, اے اللہ میرے صحابہ بھوکے ہیں ان کو کھانا کھلا. انہم عوراتن فاکشوہم, یا اللہ میرے صحابہ ننگے ہیں ان کو کپڑے پہنا. یہ حال تو ہو گیا. اگر وہ دکانیں بچاتے اور گھروں کو بچاتے اور پہلے اپنی ضرورت کو دیکھتے تو دنیا میں دین نہ آتا. میرے بھائیوں, اسلام کا طرز سمجھو, اسلام کا مزاج سمجھیں. اللہ مجھے بھی سمجھائے. مل اسلام, ایک صحابی آتا ہے, مل اسلام, اسلام کیا ہے یا رسول اللہ؟ آپ فرماتے ہیں سلم قلبك للہ وان يسلم المسلمون من لسانك وولدك. اسلام یہ ہے کہ دل اٹھا کے اللہ تعالی کے حوالے کر دے. دل کس کو دے دے؟ دل اللہ کو دے دے, نہ بیوی کو, نہ بچے کو, نہ کاروبار کو, نہ دکان کو, نہ تجارت کو, نہ حکومت کو, نہ وزارت کو, نہ عہدے کو, نہ دنیا کی کسی چیز کو. یہ دل اللہ تعالی کو دے دے. اور اسلام کیا ہے کہ اپنی زندگی اس طرز پر گزار کہ مسلمان تیرے ہاتھ سے تکلیف نہ اٹھائے. یہ اسلام ہے کہ تیرا دل اللہ کے حکم پر قربان ہو جائے. یہ اسلام ہے کہ ہم کسی کے نہیں ہیں, ہم اللہ اور اس کے رسول کے ہیں. ہم اس پر مریں گے اور کٹیں گے, ہم اس پر جئیں گے. ہمارا مرنا اس لیے, ہمارا جینا اس لیے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے ہیں. باقی سارے جذبے نکل جائیں, بس ایک جذبہ باقی رہ جائے کہ ہمیں تو اللہ کے حکم کو اور نبی کے طریقے کو پورا کرنا ہے. اور ہمارے لیے کوئی جذبہ نہیں ہے, سب کچھ قربان. ایک صحابی آتے ہیں حضرت جڈیبیب, آپ نے فرمایا جڈیبیب تو شادی کیوں نہیں کرتا؟ عرض کیا یا رسول اللہ میں کالا آدمی, غریب آدمی, میری کون سنے گا اور مجھے کون لڑکی دے گا؟ کہ نہیں, ایسی کون سی بات ہے, اور فلاں صحابی سے کہو تمہیں اپنی لڑکی نکاح میں دے دے. وہ صحابی بھی مالدار اور ان کی بیٹی بھی خوبصورت, حضرت جڈیبیب وہاں تشریف لے گئے اور عرض کیا کہ بھائی مجھے حضور نے بھیجا ہے, شادی اپنی لڑکی کی میرے ساتھ کرو. انہوں نے انکار کر دیا. انہوں نے یوں سمجھا کہ حضور کی طرف سے شاید حکم نہیں ہے. بیٹی نے آواز سن لی, بیٹی بھائی کوئی عورت ایسی ہے جو خوبصورت ہو, جوان ہو, مالدار ہو اور یوں کہے میرا خاوند بدصورت ہو اور فقیر ہو؟ کوئی لڑکی ایسی نہیں ہوگی جو یہ بات چاہے. لیکن میرے بھائیوں, صحابہ کے مردوں نے اور صحابہ کی عورتوں نے اپنے دل اللہ رسول کو دے دیے تھے اور اپنے لیے کچھ نہیں چھوڑا تھا. بیٹی نے کہا اے ابا جان, تو اللہ کے نبی کی بات کو ٹھکراتا ہے, مجھے منظور ہے جڈیبیب جس حال میں بھی ہے. جب اللہ کے نبی کا حکم آ گیا تو اب کیا دیکھنا, کہہ دو مجھے منظور ہے, جاؤ نکاح پڑھ دو. صحابی آتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جڈیبیب کا نکاح پڑھ دیا اور فرمایا بھائی جاؤ لے آؤ. انہوں نے کہا جی میرے پاس تو کچھ نہیں ہے, پیسہ ویسا کوئی نہیں کہ بیوی کو لے کر آؤں. آپ نے فرمایا اچھا بھائی اس کے لیے کوئی مہر کا پیسہ جمع کرو. مہر کا پیسہ جمع کیا, پیسے لے کر بڑے خوش خوش بازار میں گئے کہ کچھ شادی کا سامان تو خریدوں. کان میں آواز پڑی کہ النفیر النفیر, اے اللہ کے بندو اور اللہ رسول کے غلاموں, اللہ کے راستے میں نکلنے کی ضرورت ہے. حضرت جڈیبیب شادی کے لیے سامان خریدنے جا رہا ہے, نکاح ہو چکا ہے, رخصتی باقی ہے, بیوی خوبصورت ملنے والی ہے, لیکن میرے بھائیوں ایسے کوئی اللہ رسول کے وہ غلام بن گئے تھے کہ ایک دم سارے خیالات بدلے اور وہیں اسی پیسے سے شادی کے سامان خریدنے کی بجائے گھوڑا تلوار ڈھال لے کر نکل گئے. اور وہاں جا کر ایک طرف سے حملہ ہوا تھا دشمنوں کا, کفار نے حملہ کیا تھا, اس میں لڑتے لڑتے شہید ہوئے. جب فارغ ہوئے تو آپ نے فرمایا ارے بھائی کون کون شہید ہوا ہے؟ انہوں نے کہا جی فلاں فلاں ہوئے ہیں. پھر دوبارہ فرمایا بھائی کون کون شہید ہوا ہے؟ انہوں نے کہا جی فلاں فلاں شہید ہوئے ہیں. آپ نے پھر دوبارہ فرمایا, پھر چوتھی دفعہ خود کہنے لگے مالی لا ارا جڈیبیب, ارے جڈیبیب کہاں رہے ہیں مجھے تو نظر نہیں آ رہا. جلیبیب کو تلاش کرو. حضرت جلیبیب کو ڈھونڈنا شروع کیا تو کافروں کی لاشوں کے نیچے ان کی لاش پڑی تھی. انہوں نے کہا کہ جلیبیب تو شے قربان ہو گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور حضرت جلیبیب کو اپنے ہاتھوں پر اٹھایا اور ارشاد فرمایا ہوا منی و انا من ہو ہوا منی و انا من ہو ہوا منی و انا من ہو تین دفعہ فرمایا اے اللہ یہ میرے سے ہے میں اس سے ہوں یہ میرے سے ہے میں اس سے ہوں یہ میرے سے ہے میں اس سے ہوں یعنی یہ میرے جگر کا ٹکڑا اور میں اس کے جگر کا ٹکڑا یہ میرا حصہ میں اس کا حصہ اور اپنے ہاتھوں سے حضرت جلیبیب کو دفن کیا. میرے بھائیو انہوں نے یہ طے کیا کہ ہم اللہ کے اور اس کے رسول کے نہ بیوی کے نہ بچے کے اس عورت کو تو دیکھو اس لڑکی کو تو دیکھو جو کالے اور بدصورت غریب آدمی کو ساری زندگی کے لیے گلے سے لگانے کے لیے تیار ہے. کیوں؟ کہ میرے نبی نے کہہ دیا. ہم تو بھائی 10 روپے نہیں چھوڑتے. مسلمان تاجر کہتا ہے تاجر کہ مولوی صاحب اگر ہم صداقت پر چلیں تو ہماری کمائیاں کہاں جائیں؟ ہماری تو کمائیاں ختم ہو جائیں. ارے میرے بھائی کلمہ پڑھنے کا مطلب یہ ہے مر جا لیکن اللہ کے امر کو مت توڑ, مر جا لیکن حضور کی سنت کو مت توڑ. ہمیں اس پر مرنا ہے. جب یہ بات اندر میں آئے گی تو اللہ برکتوں کے دروازے کھولتا چلا جائے گا اور پتہ ہے کیا کہے گا؟ جو دنیا میں اللہ اور اس کے حکم کے مطابق چلا اور تنگی برداشت کی, بھوک برداشت کی, پیاس برداشت کی, اللہ اپنے سامنے بٹھا کر کہے گا کل یا من کان لا یا کل, اے میرے بندے کھا تو دنیا میں نہیں کھاتا تھا. اشرب یا من کان لا یشرب, اے میرے بندے پی تو دنیا میں پیتا نہیں تھا. تو نے تنگیاں دیکھی, تو نے ترسیاں دیکھی, آج تو کھا اور آج تو پی. کلمے نے ہمیں قید کر دیا, کلمے نے ہمیں پابند کر دیا. ہم کلمے والے ہیں, ہم مال والے, تجارت والے, دکان والے نہیں ہیں. ہم تو اللہ اس کے رسول کے غلام ہیں. جب یہ ہو جائے گا تو اللہ کی برکتوں کے دروازے خندق کے موقع پر وہ خوف کا عالم تھا کہ آپ کی زبان سے بھی نکلا یا اللہ یہ بھوکے ہیں انہیں کھانا کھلا, یہ ننگے ہیں انہیں کپڑے پہنا, یہ خوف میں ہے انہیں امن عطا فرما. بس حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ حضور کے چہرے پر بھوک کے آثار اور خندق کھودی جا رہی ہے اور آپ ان کو دیکھ دیکھ کر بجائے اس کے کہ بھائی ان کو کہتے کہ بھائی واہ واہ تمہیں دنیا ملے گی مال ملے گا, یوں کہہ رہے ہیں اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ. انصار و مہاجرین کو بڑھا رہے ہیں ارے فکر نہ کرو اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے. فوفر الانصار والمہاجرہ اور ان انصار و مہاجرین کی بخشش کر دے. اور اس کے جواب میں فرماتے تھے صحابہ نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا, ہم وہ ہیں جنہوں نے محمد کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے کہ مرتے دم تک اس کے دین کو دنیا میں پھیلاتے رہیں. ہمارا اور کوئی کام نہیں ہے. منافقین کہنے لگے ان بیوتنا عورا, یا رسول اللہ ہمارے بیوی بچے اکیلے ہیں ہمیں تو اجازت دے دو. اوہو آج مسلمان کہتا ہے ہم اللہ کے راستے میں بیوی بچوں کو چھوڑ کے چلے جائیں, یہ کہاں کا اسلام ہے؟ میرے بھائیو یہ وہ اسلام ہے جو اللہ کا رسول لایا تھا اور یہ وہ اسلام ہے جو صحابہ نے ہمیں پہنچایا تھا کہ بیوی بچوں کو چھوڑ کے بھی دین کو دنیا میں زندہ کیا جاتا ہے. ورنہ اور کوئی شکل بتائیں کس شکل میں یہ دین وجود میں آ سکتا ہے. ان کے سینوں پہ پتھر رکھے گئے لیکن اللہ پاک کے دین کو دنیا میں زندہ کر کے دکھا گئے. سخت خوف کا عالم, بھوک کی حالت میں لگے ہوئے, سخت سردی میں لگے ہوئے. حضرت جابر بیوی کے پاس گئے, تیرے پاس کچھ ہے؟ کہنے یہ بکری کا بچہ ہے اور یہ تھوڑا سا جو ہے, کہ اس کو جو پیسو, روٹی پکاؤ اور اس کو ذبح کر کے کھانا پکاؤ. میں ابھی حضور کو بات جا کے عرض کرتا ہوں. آپ آئے, حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں عرض کیا یا رسول اللہ آپ 13 کو لے لیں وہ انت راب عشر, آپ 14 ہو جائیں, یا آپ 14 کو لے لیں وہ انت خامس عشر, آپ 15 ہو جائیں. میں نے 15 آدمیوں کی روٹی پکائی ہے, آپ آ کے کھانا کھا لیجئے. آپ نے اعلان کیا آل الخندق, چلو بھائی جابر نے تمہارا کھانا پکایا ہے, اہل خندق 1500 اور روٹی تھی 15 آدمیوں کی. اب حضرت جابر کے پاؤں اکھڑے وہاں سے بھاگے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اندازہ ہو گیا کیوں بھاگ رہا ہے. پیچھے سے پکارا لا لا تدہل برما, ارے ہانڈی کو نیچے مت اتارنا. برما کہتے ہیں چھوٹی ہانڈی کو, کدر کہتے ہیں بڑی ہانڈی کو. ادور راسیات, برما چھوٹی ہانڈی کو. کہا رہے ہانڈی مت اتارنا جب تک میں نہ آؤں. اب جب حضرت جابر نے کہا جی کھانا تیار ہے تو اب آئے, ہانڈی کو اپنے ہاتھ سے اتارا, لوہ مبارک ڈالا, روٹیاں اپنے پاس رکھ لی. آؤ بھائی کھاؤ, کھاؤ بھائی کھاؤ. کھلاتے گئے کھلاتے گئے, اٹھتے گئے کھلاتے گئے اٹھتے گئے. یہ البدایہ کی روایت آپ کو بتا رہا ہوں. کھلاتے گئے اٹھتے گئے, 1500 آدمی کھانا کھا گیا اور ہانڈی بھی پڑی ہوئی ہے اور اس میں سالن بھی پڑا ہوا ہے اور روٹیاں بھی پڑی ہوئی ہیں اور سب کے سب کھا چکے ہیں. جب سارے سارے ہو گئے تو آپ نے فرمایا یہ ہڈیاں جو ہیں وہ بکری کے گوشت کی ہڈیاں کا اسے جمع کرو. انہوں نے ہڈیاں جمع کر کے آپ کے سامنے رکھ دی.